کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، بیدہ الخیر و هو علی کل شیء قدیر. صلوات صلات والسلام علی بشیر النذیر والسراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على اهل بيت الرسول الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، وقال سيد الشهداء عليه الصلاه والسلام، مثلي لا يبايع مثله. باواز بلند صلوات پروردگار عالم، ہم آپ سب کا شہید کی اس اصال ثواب کی مجلس میں مظلوم حسین مولا کے فرش عزا پہ آنا آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی مولا کی عزاداری کی مجالس برقرار ہیں ان کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیت اور مولا حسین کا وہ مشہور فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. چاہوں گا کچھ دیر جب تک آغا صاحب تشریف لے آئیں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں. قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تقریباً زیادہ تر مومنین کو آیت مشہور ہے، یاد رہتی ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو تین مرتبہ ریپیٹ کریں تاکہ یاد ہو جائے. ایک آیت ہے، آیت کو یاد کرنے سے انسان کو ہر وقت ثواب ملے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ ہے کہ بے تحقیق خدا کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ دین انسان کے لیے اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک مکمل منشور اور آئین ہے. یہ مسجد، یہ ادارہ، اس کو ایک کمیٹی چلا رہی ہے، لیکن اس کمیٹی نے بھی اس ادارے کو چلانے کے لیے کچھ اصول لکھ رکھے ہیں، اسی کے مطابق چلاتے ہیں. کہ بھئی اس کمیٹی کا الیکشن کب ہوگا، اس کا صدر کون ہوگا، اس کی فیس کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ لکھت میں جو قاعدے اور ضابطے موجود ہوں اسے آئین کہتے ہیں، جیسے پاکستان کا بھی آئین ہے، کسی اسکول کا بھی آئین ہوتا ہے، کسی تنظیم کا بھی آئین ہوتا ہے۔ یہ آئین کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس اسکول کو، اس ملک کو منظم طریقے سے، قانون مند طریقے سے چلایا جائے، ہر کوئی اپنی مرضی نہ چلائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دین کیا ہے؟ جواب دیا کہ دین جس طریقے سے چھوٹے سے چھوٹے مسجد اور ادارے کو چلانے کے لیے ایک آئین ہوتا ہے، تو اس دنیا کے گولے پہ یہ جو بیس کروڑ پاکستان میں صرف اور 8 ارب کے قریب اس دنیا کے اس گولے پہ اس وقت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کا لائحہ عمل دیا جائے، یہ ہے دین۔ اگر یہاں پر اس دین اور اس منشور کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اس کا جو بہترین نتیجہ اور ثمر ہے وہ اس دنیا کے اس 60-70 سال کے بعد ظاہر ہوگا۔ یہ دین اس لیے صرف نہیں آیا کہ آپ کو جنت میں پہنچائے، جنت میں آپ خود بخود جاؤ گے اگر اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی کرو گے، خود بخود جاؤ گے۔ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو دین بتائے گا۔ لہذا اس 8 ارب کی آبادی کو کس طریقے سے چلانا ہے؟ جس طریقے سے دین کہے۔ پھر ہر زمانے میں اس انسان نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس الہی دین کی مخالفت کی، اور خدا کی اس رٹ کو قائم ہونے نہیں دیا، اپنی منمانی کی۔ بلکہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، نمرود نے تو خدائی کا دعویٰ اپنی زبان سے کہہ دیا۔ یہ 2-4 نام ایسے ہیں کہ جن کا ہم کو پتہ ہے، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جن کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن مزے والی بات آپ کو بتاؤں کہ جس نے زبان سے، اپنی زبان سے خدائی کا دعویٰ کیا وہ کم ہے، جن لوگوں نے عمل کے ذریعے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کی لینگویج ایسی ہے، کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج ایسی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سارے ماحول کو چلانا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ یزید نے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یزید نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کا جو عمل اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ فرعون سے کم ہے؟ کہ جو بھی خدا کی بات کرے گا اور میرے سامنے آئے گا اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دو۔ اب بے شک یہ زبان سے خدائی کی دعویٰ نہ کرے، یہ فرعون سے کم ہے؟ آپ انصاف کرو. ہر چیز زبان سے تو نہیں کہی جاتی ہے، کہی جاتی ہے. یزید سے جو پہلے تھے حضور مکرم اسلام، سید الانبیاء نے کہا کہ کاغذ اور قلم دو، تو وہاں پہ عملاً مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ جو 1400 سال سے آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہو وہ اسی ایک نافرمانی کا نتیجہ ہے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. اب بے شک اس نے کبھی خدائی کی دعویٰ نہیں کی، لیکن 125,000 انبیاء کے سردار کی نافرمانی کی اور تا صبح قیامت کی بشریت کو صراط مستقیم سے ہٹا کے ڈی ٹریک کر کے جہنم کی طرف رستہ دکھا دیا. یہ خدائی کی دعویٰ نہ بھی کرے تو ہماری نظر میں یہ فرعون سے کم نہیں. ایسے ہی ہے. لہذا وہ لکھا ہوتا ہے نا مختلف پروڈکٹس پہ کہ مشتری ہوشیار باش، نکالوں سے ہوشیار رہیے. لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے. لہذا میرے بھائی، آپ کو خداوند متعال نے یہاں پر ایک چیز دی ہے جس کا نام عقل و شعور اور دماغ ہے، اس کو کچھ استعمال کرنا چاہیے. خدا نے آنکھیں دی ہیں، انسان استعمال کرتا ہے، بجا بھی استعمال کرتا ہے اور اکثر اوقات بیجا بھی استعمال کرتا ہے، جائز بھی استعمال کرتا ہے اور بعض اوقات اگر جوانی اور نوجوانی ہو تو ناجائز بھی استعمال کرتا ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ کانوں کو خدا نعمت دیے، جائز بھی استعمال کرتا ہے، ناجائز بھی استعمال کرتا ہے. ہاتھ خدا نے دیے ہیں، جائز بھی استعمال کرتا ہے، ناجائز بھی استعمال کرتا ہے. یہ پاؤں، یہ ساری چیزیں، ان تمام سے جائز بھی استعمال کرتا ہے، ناجائز بھی. یہاں پر ایک خدا نے نعمت دیا جس کا نام عقل و شعور ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا. اور آپ کے سامنے کیا کیا میں مثالیں پیش کروں لوگوں کو؟ حسین ابن علی جیسا طیب و طاہر انسان اور یزید جیسے شرابی انسان میں فرق سمجھ میں آپ کی لعنت کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا جب تک انسان اپنے دماغ پہ زور نہ دے کہ بھائی یہ انسان نے کتنی بڑی حماقت کی. 61 ہجری کے بشر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کربلا کے میدان میں جو انسان 3 دن کا بھوکا پیاسا کھڑا ہو کے حل میں ناصر کی صدا بلند کر رہا ہے، یہ بندہ دین کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے یا وہ شام میں بیٹھا ہوا شخص جو منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ شعر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ لعبت بنو حاشم بالملک فما جاء خبر ولا وحی نزل. کوئی وحی نہیں آئی، کوئی آیت نہیں اتری، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے جو بنی حاشم والے، پھر بھی دنیا والے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. حسین کا پانی بند کیا ہوا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب ہور آیا تھا 2 محرم کو، اس کی تھوڑی سیٹی مار رہی ہے، تھوڑی سی سیٹی کم کریں. جب ہور آیا تھا تو 1,000 بندہ اس کے ساتھ تھا. آپ لوگ میری طرف متوجہ رہے. کتنے؟
1,000 کا لشکر تھا.
1,000 بندہ آیا اس کے ساتھ 2 محرم کو. 1,000 بندہ ہور کے ساتھ آیا تھا، پہلا دستہ وہی تھا. اگلے دن 2,000 اور بھی آ گئے، اگلے دن 3,000 اور بھی آ گئے، آخری دستہ 9 محرم کو شمر لایا تھا، 4,000 بندے. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آخری بندہ
شمر لائن آیا،
شمر آیا تھا 9 محرم کو 4,000 بندے لے کے، ان کو جب کاؤنٹ کرتے ہیں ملاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 30,000 بندے بنتے ہیں۔ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، 2 محرم سے 9 محرم تک کتنے بندے آئے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بندے کہاں سے آئے؟ یہ بندے اس شہر سے نکل کے آئے جس کو کوفہ کہتے ہیں، یہ بندے شام سے نہیں آئے تھے۔ یزید کہاں بیٹھا تھا؟ شام سے۔ شام کا لشکر اگر آتا تو کم از کم اس کو 20 دن لگتے، لیکن ہور آیا 1,000 بندہ لے کے آیا، اگلے دن 2,000 اور آ گئے، اگلے دن 3,000 آ گئے، آخری 9 محرم کو 8 دنوں میں 30,000 بندہ کون سے شہر سے نکل کے آیا؟ کوفہ۔ نام کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک وصف بتاتا ہوں، اس شہر سے یہ 30,000 بندے نکل کے آئے جس شہر سے مولا حسین کو 12,000 خط گئے تھے۔ نام کچھ بھی ہو، کوفہ رکھ لیں، شام رکھ لیں، مکہ رکھ لیں، مدینہ رکھ لیں، نام سے کام ہے یا کام سے کام ہے؟ بولیں جی۔ لہذا اس شہر سے یہ بندے نکل کے آ رہے ہیں جس شہر سے مولا حسین کو کتنے خط گئے؟ 12,000۔ سوال یہ ہے کہ اس شہر کی کون سی چیز کام نہیں کر رہی، اس شہر کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ جس شخص کو ہم نے 12,000 خط لکھ کے بلایا ہے، اس شہر میں آنے سے پہلے اس شخص کا راستہ روک دیا گیا ہے اور اس شہر کے باسیوں نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے بچوں کا پانی بند کر دیا ہے، اس شہر کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اس وقت کوفے کے لوگوں نے جو صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس کا خمیازہ آپ کراچی والوں کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے، جو یہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت صحیح فیصلہ کرتے، یہ آج صورتحال، یہ نوبت، اس کا خمیازہ آج کوئٹہ والوں کو جو 100 لاشیں پڑی ہوتی، ایک سلوات پڑی، محمد و آل محمد، صلی علی محمد، ماشاءاللہ مجاہد ملت قبلہ اللہ مہاراجا ناصر عباس جعفری صاحب تشریف لا چکے ہیں، باواز بلند صلوات، صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ماشاء اللہ سب لوگ آگے آ جائیں، ماشاء اللہ۔ تشریف فرماؤ، خوشنودی امام زمانہ باواز بلند صلوات، آغا جان ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ آ گئے، اگر آپ مجھے 5 منٹ اجازت دیں گے تو، آغا صاحب نے اجازت دی ہے 5 منٹ کی، ہم آغا کے انتظار میں تھے اور آغا انشاءاللہ آپ مومنین کی خدمت میں شہید مظلوم دیدار علی جلبانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شہداء ملت جعفریہ اور ملکی صورتحال اور جو ضروری باتیں ہوں گی وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں یہاں پہ آیا اسی لیے تھا کہ آغا صاحب جب تک آئیں گے، خیر یہ آخری بات سن لیں کہ جس شہر نے مولا حسین کو خط لکھ کے دعوت دی تھی، اس شہر سے گروہ گروہ دستہ دستہ لوگ 2 محرم کو 1,000 بندے آ گئے، 3,000 بندے آ گئے، 4,000 بندے آ گئے، 5,000، آخری شمر 4,000 بندے لے کے آ گیا، کل ٹوٹل ملا کے شہید مطہری نے لکھا ہے 30,000 بندے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے مکے اور مکے سے کربلا تک مختلف جو خطبات ارشاد فرمائے، مسلسل جو گفتگو فرمائی ہے، ان میں وہ جملات اور وہ گفتگو جو دو محرم جب وہ وارد ہوئے ہیں کربلا میں اور آخری بے وقت شہادت تک جو مختلف وہ آپ پڑھیں, کتابیں موجود ہیں اردو میں بھی ترجمہ, ایک بہت خوبصورت کتاب آئی ہے خطبات امام حسین شاہ مدینہ سے کربلا تک صادق نجمی کی, بہت خوبصورت کتاب ہے, اس میں پڑھیں. اس میں انہوں نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ, امام نے خطبات دیے دو محرم کو بھی, تین محرم کو بھی, چار محرم کو بھی, پانچ محرم کو بھی, چھ سات آٹھ نو, شب عاشور, صبح عاشور, ظہر عاشور تک مختلف گفتگو اور خطبے ہیں. لیکن دو محرم سے بے وقت شہادت تک ان مولا کے خطبات کا اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اس 30,000 کے مجمع میں سے جن لوگوں نے اکثر نے خط لکھے تھے مولا کو, صرف ایک حر کو بات سمجھ میں آئی. امام معصوم بھی, امام زمانہ بھی خطبہ ارشاد فرمائے, لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک آدمی کو بات سمجھ میں آئی. یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے کہ انسان اپنے دماغ پہ زور کم دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, فیصلہ کرنے میں اکثر تاخیر کرتا ہے, اکثر لیٹ کرتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. مثلا یہ جو پاکستان کے مسائل چل رہے ہیں, دنیا کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, آپ ابھی دیکھیں کہ جب امریکہ نے, آل سعود نے داعش کے ذریعے, القاعدہ کے ذریعے, ان لوگوں کے ذریعے ہمارے مقامات مقدسہ پہ چڑھائیاں کی, حملے شروع کیے, تو اس موقع پہ یہ رہبر معظم انقلاب تھے کہ جنہوں نے بر وقت فیصلہ کیا کہ ان کا راستہ روکنا ہوگا, بر وقت اقدام کیا. تو آج الحمدللہ رب العالمین وہ سب کے سب امریکہ, اسرائیل, آل سعود, داعش, طالبان شکست سے دو چار ہو کے ذلیل ہو کے وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بر وقت فیصلہ. لیکن اگر بر وقت فیصلہ نہ کیا جائے جیسے کوفے والوں نے, تو الٹا کر گئے. جن لوگوں نے خط لکھے تھے کہ آپ آئیں, ان لوگوں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے. لہذا اب عراق, ایران, شام, وہاں کے مسئلے وہاں کے لوگ جانیں گے. ہمارا میدان اور محاذ کون سا ہے؟
پاکستان
ہے, اور خاص کر یہ آپ کا شہر. یہاں پر بھی مسلسل یلغار رہی ہے آپ لوگوں پر, مسلسل دہشت گردوں نے دہشت گردی کے انداز میں, اور نااہل حکمرانوں نے اپنی نااہل حکومتی عملداری کے ذریعے ہمیشہ نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی مرو بھی آپ, کٹو بھی آپ, دہشت گردی بھی آپ کے خلاف ہو, الٹا گرفتار بھی آپ کو کیا جائے, اغوا بھی آپ کو کیا جائے, اٹھایا بھی آپ کو جائے. کئی آپ کے نوجوان جو آج کل خاص کر اہم مسئلہ ایشو وہ چلا ہوا ہے, اور اس پہ ہمارے علماء نے ایک محاذ قائم کیا, ایک تحریک کا سلسلہ شروع کیا, اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا اور آگاہ ضروری سمجھیں گے تو اس پہ بھی اشارہ ضرور فرمائیں گے. یہ ایک سلسلہ شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا ہے؟ اس پر جیسے امام حسین نے کہا تھا کہ حل من ناصر, لیکن لوگ نہیں آئے, بر وقت نہیں آئے. تو یہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, کس کے لیے؟ ہم آپ کے لیے یا مریخ پہ رہنے والے شیعوں کے لیے یا چاند پہ رہنے والے شیعوں کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے؟ اسی شہید دیدار علی جلبالی کو اس شہر میں شہید کیا گیا یا نہیں؟ اگر ہم بر وقت بیدار ہوتے تو نہ شہید دیدار علی شہید ہوتا, نہ شہید آفتاب حیدر شہید ہوتا, نہ اس سے پہلے کے شہداء شہید ہوتے, نہ اس کے بعد شہداء شہید ہوتے. تو ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے, شہید سرفراز بنگش جو محافظ تھے, شہید دیدار علی جلبانی جو ان کے ساتھ شہید ہوئے, یہ سب شہید جن کے میں نام لے سکوں گا یا نہیں لے سکوں گا, یہ تو ہم آپ نے ہمیشہ بیداری اور بصیرت کا ثبوت دینا ہوگا. کیونکہ اس چھوٹے مرحلوں سے نکل کے ہمارے لیے آگے ایک بڑا محاذ پروردگار کی طرف سے کھلنا ہے, اور وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا ایک صلوات پڑھے محمد علیہ السلام. آخری جملہ عرض کروں گا, یہ تیاریاں بیداریاں اس لیے ضروری ہیں کہ ابھی آپ کو ایک بڑا مارکہ درپیش ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ کوئی صرف کراچی کی سطح کا یا پاکستان کی سطح کا نہیں ہوگا, بلکہ مشرق سے مغرب تک, توجہ میری طرف رہیں, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, پورے اس دنیا کے گولے پہ الہی رٹ قائم ہونی ہے, رسول کے دین کی رٹ قائم ہونی ہے, امامت و ولایت کے نظریے کی رٹ قائم ہونی ہے. تو وہ خود بخود نہیں ہوگی اور کسی معجزے کے ذریعے نہیں, بلکہ جد و جہد محنت کے ذریعے ہوگی. اور امام زمانہ جو اس وقت حسین زمانہ ہوں گے, وہ ہم آپ سب کو بلائیں گے. تو اگر ان چھوٹے مسائل میں ہم نے آمادگی دکھائی ہوگی تو بڑے میدان میں بھی حاضر ہونے کے قابل ہوں گے. وہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں نا آپ کے سندھ میں, خاص کر چھوٹی نہر ہوتی ہے, پھر بڑی نہر ہوتی ہے, پھر اس سے بڑی. تو جو اگر چھوٹی نہر کو پار نہیں کر سکتا, ڈر رہا ہے, ٹانگیں اس کی لرز رہی ہیں, تو وہ ظاہر ہے بڑی نہر کو پار نہیں کر پائے گا. لہذا یہ تیاریاں, یہ بیداریاں, یہ علماء کی تحریکیں, یہ سب کی سب یہیں آپ کے لیے ہیں, پاکستان کی تشیع کے لیے ہیں. اور پاکستان کی تشیع کوئی الگ تھلگ تشیع نہیں ہے, وہ پوری جہانی تشیع کا حصہ ہے. اور کوشش کریں کہ امام زمانہ کا لشکر آئے تو اس میں ہراول دستے کے طور پہ موجود ہوں, ہراول دستے کے طور پہ. اور ہمارے قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گزشتہ 8-10 سالوں میں انہوں نے تشیع, مظلوم تشیع کے حوالے سے ایک مؤثر آواز بلند کی ہے. آپ کو ہر جگہ, ہر محاذ پہ, کراچی سے لے کر کوئٹہ, کوئٹہ سے پارا چنا, ہر جگہ آپ کو مؤثر انداز میں نظر آتے ہیں, آپ کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. کبھی گھر میں بیٹھنے والے آدمی نہیں ہیں. ان کی گفتگو ہمیشہ ہمارے لیے راہ گشا رہی ہے, ہمارے لیے باعث رہنمائی بنتی ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ دوست جو پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.